بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤمنين کی صفات میں غالباً پانچویں صفت پہلی صفت کا ذکر ہو گیا تھا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نماز میں خشوع کا ذکر والذين هم عن اللغو معرضون لغویات فضول جھگڑے وغیرہ گناہوں وغیرہ سے بچنے کا ذکر آ گیا تھا والذين هم للزكاة فاعلون تیسری صفت تھی اپنے دلوں کی تصفیہ صفائی گندگی سے غیر اللہ سے پاک کرنے وغیرہ کا ذکر آ گیا تھا چوتھی صفت تھی والذین هم لفروجهم حافظون بدکاری وغیرہ سے بچنے کا ذکر آ گیا تھا اب پانچویں صفت ہے والذین هم لاماناتهم پانچویں صفت امانتوں کا ذکر ہے اور اسی کے ساتھ چھٹی صفت ہے وعدے کا خیال اور جب وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرنا اس کا ذکر ہے یہ چھ پانچ اور چھ یہ ساتھ ملا کر بیان کر دیں گے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور پھر ساتویں صفت سات صفات بیان کی گئی ہیں آگے ساتویں صفت پھر نماز کا ذکر آ رہا ہے تو یہ جو صفت ہے والذین هم لاماناتهم اس میں دونوں چیزوں کو ساتھ ملایا گیا ہے اور امانت بھی ایک تو ہوتا ہے عربی زبان میں امانت امانہ واحد ہے ایک ہے جمع کے ساتھ لایا گیا اماناتہم جس کے معنی ہے کہ یعنی کئی باتوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے ایک سے زائد چیزوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے اماناتہم اور یہ امانت اور وعدہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن کریم میں بھی ہم دیکھیں تو ایک ساتھ بیان کیا گیا اور احادیث میں بھی ان کو ملا کر بیان کیا گیا ہے کئی جگہوں پر احادیث میں بھی ہم تلاش کریں تو دونوں کو ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے اور یہ امانت اور وعدہ پورا کرنا ہے تو دونوں ایک قریب قریب ہی اس لیے کہ جب امانت داری ہوگی تو وعدے کا بھی خیال رکھے گا وہ شخص امانت کے لفظ میں جو عموم ہے اس کے معنی ہیں اس میں وعدہ پورا کرنا وغیرہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر بیان کیا گیا اور ایمان کے ساتھ گویا امانت داری کو ایک جز اور ایک اہم جز قرار دیا گیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے اہم خطبہ کوئی ہوتا تھا تو اس میں یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له یعنی اگر کسی میں امانت داری نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے ایمان اور امانت داری دونوں اتنے لازم ملزوم ہیں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر امانت داری نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ایمان نہیں ہے اس میں ہم یہ کہیں گے کافر ہو گیا لیکن حدیث کے الفاظ سخت ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ امانت داری نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے اس میں اگرچہ امانت کا صرف وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں ہوتا ہے مفہوم بہت عام ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں اسی کے ساتھ عہد اور وعدے کو بیان کیا گیا ولا دین لمن لا عہد لہ کسی میں اگر وعدہ پورا کرنے کے وعدہ پورا کرنے کا اگر اہتمام نہیں ہے یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے ولا دین لمن لا عہد لہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بیان فرمائیں اور مشہور کئی روایتیں ہیں اس میں جہاں پر صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں جہاں تین علامتوں کا ذکر ہے تو ان میں خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر ملے گا آیت المنافق ثلاثن اذا حدث کذبا منافق کی تین بڑی بڑی نشانیاں اور علامتیں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے اذا حدث کذبا واذا وعد اخلف وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور واذا اؤتمن خان جب اس کو کسی بات پر امانت داری کی سونپی جائے امانت دار سمجھا جائے تو وہ امانت کے خلاف کرے اور خیانت کرے وعدہ اور امانت داری ساتھ ساتھ یہاں پر بھی بیان کیا گیا تو یہ ایک اہم حصہ ہے بلکہ اگر بعض روایتوں سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امانت جو ہے وہ تو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے یہ چیز ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال امانت داری انسان کی فطرت میں دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی لیکن آہستہ 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 اس میں کمی آتی چلی گئی اور امانت داری لوگوں میں کم ہوتی چلی گئی. یہ اصل کے لحاظ سے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے بارے میں سوال کیا کہ یہ شخص کیسا ہے, تو کسی نے جواب دیا کہ اچھا آدمی ہے, میں جانتا ہوں اچھا آدمی ہے. ان سے پوچھا کہ کوئی معاملہ لین دین وغیرہ کیا ہے, کہا نہیں ایسا تو کبھی نہیں کیا. امانت داری تو وہی معلوم ہوتی ہے جہاں معاملہ کوئی واسطہ پڑے انسان کو. کوئی لین دین کا معاملہ کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا. اچھا سفر ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں سفر بھی ساتھ نہیں کیا. پھر تم کیا جانتے ہو اس کو؟ فرمایا کہ شاید لعلک رأیتہ یرکع ویسجد, شاید تم نے اس کو رکوع سجدہ کرتے دیکھ لیا ہوگا, نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا, تم نے سمجھا اچھا آدمی. اچھا آدمی ہونے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے کہ امانت داری ہے یا نہیں ہے, اس کے معاملات درست ہیں یا نہیں ہیں. یعنی مسجد میں تو مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو, گھر میں مسلمان نہ ہو, تو اسلام کون سا ہوا؟ یہ ہے لعلک رأیتہ یرکع ویسجد, شاید تم نے رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا, تم نے سمجھ لیا اچھا آدمی ہے. یہ کافی نہیں ہے اچھا ہونے کے لیے. اب امانت کیا ہے جس کو قرآن کریم نے عجیب انداز سے بیان کیا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, یہ امانت ایسی چیز ہے جس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا. عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, آسمانوں پر پیش کیا, زمینوں پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, بڑی بڑی مخلوقات پر امانت کو پیش کیا. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی تو ان کو وہ سمجھداری کہ یہ امانت کیا چیز ہے, اس سے کیا نتیجہ نکلے گا, وہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو یہ امانت ہے, اگر اس کو پورا کیا تو میری خوشی حاصل ہوگی, میری رضا حاصل ہوگی, جنت حاصل ہوگی, پورا نہیں کیا تو میرا غضب ہوگا, ناراضگی ہوگی, دوزخ میں جاؤ گے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, بڑی بڑی مخلوقات, ان کو سمجھ دی, بولنے کی صلاحیت دی, جواب کی صلاحیت دی, ان کو اختیار دیا, تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا, نہیں نہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اس کا تحمل ہمارے اندر نہیں ہے کہ یا اللہ ہم سے کوئی خلاف ورزی ہو گئی اور آپ کی ناراضگی, نہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا أَشْفَقْنَا مِنْهَا, یہ سب ڈر گئے اس سے. انسان سے کہا گیا تم اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں اٹھا لوں گا, میں اٹھا لوں گا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, قرآن نے صاف صاف بیان کیا, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اسے اٹھا لیا. ظاہر ہے کوئی اہم کام ہو, بڑا کام ہو, اور کسی کو کہا جائے کہ دیکھو یہ کام کون کرے گا, سب کہہ رہے نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. ایک کہتا ہے کہ ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے میرا کام قبول کر لیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, یہ امانت ہم نے پیش کی آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر, تمام پر پیش کی, سب نے انکار کر دیا, ان کی کوئی برائی نہیں, انسان نے برداشت کر لیا, اٹھا لیا اور اس کو اٹھانے, بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا, انسان بڑا ظالم جاہل ہے, لفظی ترجمہ کے اعتبار سے. جب اٹھائی تھی ذمہ داری تو پوری کرتا, ذمہ داری اٹھائی, اور اکثر لوگ وہ ہیں جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. ایک تو معنی یہ کہ اکثر لوگوں کے اعتبار سے انسان بڑا ظالم و جاہل ہے, یا بعضوں نے کہا کہ انسان بڑا بھولا بھالا ہے. اللہ کی محبت کے تقاضے میں کہ یا اللہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے گی, ہم کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر ہمت ہار گیا اور پیچھے ہٹ گیا. سوائے بعض اللہ کے بندے, نیک بندے, ان کا معاملہ مختلف ہے, ورنہ عام طور پر اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے. اکثر افراد کے اعتبار سے ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد ہی غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت کم, پھر اس میں بھی فرما بردار اور صلحاء کی تعداد اور کم, تو بات درست ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا, کیا ہے اس کی ذمہ داری, اس کو بھی کم پہچانا, اور جنہوں نے پہچانا عمل بھی پوری طرح کم لوگوں نے کیا. بہرحال یہ امانت کیا ہے جس کو اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ یہ امانت یہ ہے جس کو ہم آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں, مختصر لفظوں میں, تو کسی پر کوئی ذمہ داری آ گئی, اس پر اس نے ذمہ داری قبول کر لی, یا اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی, وہ ذمہ داری ایک امانت ہے. ذمہ داری جو ہے وہ ایک امانت ہے. کسی پر ہم نے اعتماد کر لیا کسی بات پر کہ اچھا یہ بات میں, یہ آپ کے لیے یہ ذمہ داری, کسی کو ہم نے کوئی چیز دے دی, جو بھی کسی پر کوئی اعتماد کر لیا گیا یا کسی پر کوئی ذمہ داری ڈال دی گئی, وہ ذمہ داری اس نے لے لی ہے, وہ امانت ہے. یہ ایک عام لفظ ہے. اب مثلا ہم اس کو دیکھیں تو یہ کون سی امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں وغیرہ پر پیش کی تھی؟ یہی شریعت کے احکام, پوری شریعت, حقوق اللہ، حقوق العباد یہ امانت ہے، پوری شریعت یہ امانت ہے، تو شریعت کے احکام پر عمل کرو گے یہ امانت ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو میری محبت بھی تمہیں ملے گی، میری رضا ملے گی، جنت ملے گی، نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لیتے تو ذمہ داری نہ لو، پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ تو انسان نے کہا نہیں نہیں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، جوش میں، جذبے میں قبول کر لیا۔ جب بھی یہ معاملہ ہوا تھا عالم ارواح میں، انسان نے قبول کر لیا، وہ حمل اہل انسان۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، جو باقی عبادات ہیں اس کا اہتمام ہے، شریعت کے تمام امور کا اہتمام ہے، یہ سب ہو گیا، امانت کے ماتحت آ گیا۔ اس کے بعد پھر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، یہ تمام کے تمام، یہ بھی ہم اس کے ایک جز کو عام لفظوں میں، عام طور پر جب استعمال ہوتا ہے لفظ امانت تو اس کے ایک جز کو ہم امانت سمجھتے ہیں کہ اچھا کسی نے کچھ پیسے ہمیں دیے ہیں سنبھالنے کے لیے، اچھا یہ امانت ہے، یا کسی نے کوئی چیز دی ہوئی ہے کہ اپنے پاس رکھ لو سنبھال کے بعد میں لے لوں گا، ہم امانت سمجھتے ہیں، وہ بھی امانت ہے، لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، وہ بھی حقوق اللہ مستقل امانت، اور حقوق العباد اس کے بھی تمام حصوں میں سے ایک چھوٹا سا حصہ یہ چیز ہے جس کو ہم امانت عام طور پہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کسی سے کوئی بات کہی، راز ہے، امانت ہے، اب وہ کسی کے سامنے اس کو بتا دے، جب امانت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو خیانت کہتے ہیں، جیسے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، امانت ہے، اب انسان اس آنکھ کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، بہت اچھے کام ظاہر ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے، اچھی اچھی چیزوں کی، یعنی ظاہر ہے بہت سی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اسباب اس کے ذریعے سے رکھے ہیں، بہت سے اسباب ہیں جو انسان آنکھوں کے ذریعے سے جو نیکیاں انسان کما سکتا ہے، بہت کچھ ہے، اب اسی کو صحیح معنی میں استعمال کریں اور صحیح جگہ استعمال کریں، ہم کہیں گے امانت داری ہے، اور اس کو غلط جگہ استعمال کریں، اس کو کہا جائے گا خیانت ہے، جس کو قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خیانت کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی غیر محل میں غلط جگہ استعمال کرنا، یہ خیانت ہے۔ تو یہ ہو گیا، کسی نے یعنی ہم پر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اس کے صحیح طور پر استعمال کرنا یہ امانت، اور اس کو غلط استعمال کرنا خیانت ہے۔ یہی مثال ہماری تمام چیزوں میں آ جائے گی، کان ہیں، صحیح چیزوں میں استعمال کرنا امانت داری ہے، اس کو غلط اور گناہ کے کاموں میں، غیبت وغیرہ میں استعمال کرنا، وہ سننے میں استعمال کرنا خیانت ہوگا۔ یہی چیز ہر تمام معاملات میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں یہ چیز آ جائے گی، ہم اگر غور کریں تو گویا کہ پورا دین لفظ امانت میں آ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انسان کی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں یا ہم مال کے اعتبار سے دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم مال ہم نے کمایا ہم اس کے مالک ہیں، نہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے، نہ انسان اپنے مال کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہو تو اجازت ہے استعمال کرنے کی، اجازت ہے استعمال کرنے کی، مالک نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ ہم سے لے چکا ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اچھا میں اپنا فلانا یہ جسم کا یہ حصہ میں ڈونیشن میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، اجازت نہیں ہے، جب مالک ہی نہیں ہے تو اپنی چیز نہیں ہے تو دوسروں کو دینے کی اجازت کہاں سے ہوگی، اپنی چیز کسی اور کو، کسی اور کی چیز، انسان ہمیں کسی نے کوئی چیز سنبھالنے کے لیے دے دی کہ اچھا یہ چیز رکھ لو سنبھال کے رکھ لو، بعد میں جب مجھے چاہیے ہوگی میں مانگ لوں گا، ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تم اس کو استعمال کر لو جو کرنا کرو، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مالک نہیں بنایا جسم کے ہمارے اعضاء کا، تو ہمیں اس میں اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ تعالیٰ نے جہاں اجازت نہیں دی وہاں استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، چاہے ہم اس کو کبھی حسن سلوک سمجھے، اچھا سلوک سمجھے، دیکھنا ہوگا کہ مسئلے کے لحاظ سے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مال ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اسراف، فضول خرچی، گناہ کی جگہوں میں استعمال، اس کی اجازت نہیں دی تو اس کی اجازت کے بھی محل ہوں گے، کہاں پر اس کے جواز ہوگا، کہاں ناجائز ہوگا، اس کی حدود معلوم کرنی ہوں گی۔ امانت ہے، یہ تو اپنی چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ہماری چیز ہے، کہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارا مال ہے، اب اس کی ہم اپنی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں عملی طور پر ہمیں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس امانت کی خلاف ورزی میں۔ ایک انسان کسی جگہ کام کرتا ہے، اس کے گھنٹے مقرر ہیں کہ اتنے گھنٹے اس کو کام کرنا ہے، ان گھنٹوں میں اس کو مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ کام یہ کام یہ کام تمہارے ذمے ہے، اب اس وقت میں وہ دوسرا اپنا کوئی کام کر لے، وقت میں خیانت ہو گئی، اس وقت میں خیانت ہو گئی کہ اچھا یہ وقت ہے، اس کو اس وقت کے اتنے پیسے مل رہے ہیں گھنٹے کے لحاظ سے، تو اس میں اس نے آدھا گھنٹہ پانچ منٹ کمی کر دی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خیانت کی۔ چیزوں میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اچھا انسان کسی آفس میں کام کرتا ہے، وہاں پر جو آفس میں جو چیزیں ہیں وہاں پر جو بھی کمپنی ہے جہاں پر بھی کام کرتا ہے اس نے چیزیں دی ہوئی ہیں، وہ ان کی چیزیں ہیں، اس لیے دی ہوئی ہیں کہ اچھا اس کے اپنے کام ان کے کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، انسان اپنے ذاتی کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر ہیں تو خیانت ہو جائے گا۔ ہمارے اس کے مختلف مثال ہیں، انسان اپنی زندگی میں غور کر لے، مختلف مثال ہیں، بہت سی چیزیں، انسان کسی جگہ گیا، کتاب پسند آ گئی، لے لی، دینی معاملہ ہے، انسان سوچتا ہے دین کے معاملے میں تو اچھا دین کی یہ تو طلب العلم اور علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، کتاب کسی کی ہے، ہم نے لے لی، پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے بعد میں اچھی طرح پڑھ کے، پھر اب پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے پاس رکھ دی، بھول گئے، امانت میں خیانت ہو گئی۔ ایک تو جس سے لی تھی اس سے اجازت لی تھی یا نہیں، پھر یہ کہ اجازت بھی لی تھی تو اچھا یہ تھا کہ اچھا میں پڑھ کے فوراً واپس کر دوں گا، واپس کرنا بھول گئے، امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہ اہتمام ہوتا ہے، یہ مثال تھی کہ کتاب ہے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، لائبریری سے کتاب لے لی تو اس کا اہتمام ہو کہ نہیں، اس کی کہاں کی ہے اور واپس جانی چاہیے اس کی جگہ پہ۔ گھروں میں کبھی کھانا آ جاتا ہے، کسی نے کھانا بھیجا، جس برتن میں بھیجا وہ برتن تو صرف اس لیے تھا کہ کھانا وہاں تک پہنچ جائے جس کے پاس پہنچانا ہے، اب اس نے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ امانت ہیں، دوسرے تک جہاں سے آئی ہیں وہاں واپس جانا ضروری ہے اس کا، بھول گئے، رہنے دیا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بھی اس طرح کی مستقل مختلف چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، کبھی کتابوں کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں تو اچھا وہ ٹولز کا مسئلہ آتا ہے، کسی نے استعمال کے لیے لیا اور واپس کرنا بھول گیا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان اہتمام کرے تو یہ امانت داری کہ وہ جو چیز جہاں سے لی تھی اس جگہ واپس جانی چاہیے، اور یہ اگر اس کو نہیں واپس نہ کیا گیا یا اس کو زائد وقت رکھا گیا جس کی وجہ سے دوسروں کے جو اصل جو جس کا ہے اس کو کام میں خلل واقع ہوا تو ظاہر ہے خیانت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خیال غور کرے کہ کہاں پر مجھ سے کیا چیز ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد الاساتذہ اور اپنے وقت کے بڑے سمجھے جاتے تھے، صدر المدرسین، ان کی تنخواہ کتنی ہوا کرتی تھی اس زمانے؟ 10 روپے ہوتی تھی، اور لوگوں نے سوچا کہ اچھا اب تو حضرت کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، بہت زمانہ ہو گیا 10 روپے پہ، تو پوچھیں گے تو منع کریں گے، وہاں پوچھنے کا تو تھا نہیں معاملہ، تو پوچھیں گے تو منع کریں گے۔ اہل شورا نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، 10 کے بجائے 10 تو بہت کم ہے، وہ تو بہت زمانہ ہو گیا، اب تو بڑھنی چاہیے، تو 15 روپے کر دی۔ جب وقت آیا دینے کا تو ان کو 15 روپے دیں گے، میری تنخواہ تو 10 ہے۔ مشورہ میں طے ہو گیا تھا، اہل شورا نے مشورہ کر لیا، مشورہ میں طے ہو گیا تھا آپ کے لیے نہیں، پہلے میری عمر یعنی میری جوانی تھی، قوت تھی، تو میں زیادہ محنت کر سکتا تھا مدرسے کے کاموں کے لیے، اس وقت 10 تھی، اب بڑھاپا آ گیا، اب تو کمزوری آ گئی، تو اب تو کم ہونی چاہیے، اب بڑھانے کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں نہیں 15 نہیں ہو سکتی، 10 ہی ہوگی، 10 پہ ہی رہے، 15 نہیں لیے، قبول نہیں کیے۔ یہ ان حضرات کا تھا کہ نہیں، میں کتنی امانت داری کے ساتھ کتنا کر رہا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنا چاہیے، اتنا ہر چیز کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اکابر کے واقعات میں بڑے عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں، مثالیں اس کی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسی چیزیں کہ بسا اوقات ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ سبق پڑھا رہے تھے اور مدرسے میں تھے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اچھا سبق ہوا، کوئی آ گیا بات کرنے کے لیے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ہٹ گئے، کیا آپ جہاں بیٹھے تھے وہیں تشریف رکھے، وہ گدے پر بیٹھے تھے، کیا مدرسے کی طرف سے گدا دیا گیا ہے اور یہ گدا سبق پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے، وہ دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں، اس لیے وہاں سے اتر کر اب میں زمین پر بیٹھ گیا، اب میں باتیں کر سکتا ہوں۔ گدا بھی اسی استعمال کے لیے کہ صرف سبق پڑھانے کے لیے وہ جگہ دی گئی تھی، تو سبق پڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، دوستوں سے بات چیت کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ ایک احتیاط اور تقویٰ کی بات ہے کہ اتنا زیادہ غور انسان کرے کہ اچھا کہاں پر مجھ سے کہیں بے احتیاطی نہ ہو جائے، کہیں پر مجھ سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ اور اس کی یعنی امانت داری، یا جیسے جتنا انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور جتنا زیادہ اس میں انسان میں اس چیز کا اہتمام ہوگا، اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اس کے ایمان اور اس کے یعنی دین پر پختگی سمجھی جائے گی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں. جو بہت اچھے انداز سے اگر بتانا چاہتے ہیں تو یہ اس انداز سے کہ اچھا اسلام کی تعلیمات تو اچھی ہمیں نظر آتی ہیں لیکن مسلمانوں میں اس کا عمل کہاں نظر آتا ہے, امانت داری کہاں نظر آتی ہے. جہاں موقع ملا تو اچھا ٹھیک ہے کوئی دھوکہ دے دیا, جہاں موقع ملا اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں پکڑے جائیں گے تو اچھا ٹھیک ہے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا. یہ ایک عام چیز ہے, چکر دینا, دھوکے دینا اور کسی طریقے سے کوئی غلط حل نکال لینا کہ ہم پکڑے نہ جائیں اور اچھا ٹھیک ہے ہمارا کام بن جائے. سیدھا سادہ المؤمن غر کریم, مؤمن تو ایسا بھولا بھالا, کوئی دھوکہ دے دے سمجھ بھی آ گئی بات لیکن کوئی بات نہیں. حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے, کسی نے جیب میں سے پیسے نکال لیے, پتہ بھی چل گیا کہ نکالے ہیں, کچھ نہیں کہا جیسے میں سو رہا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں. بعد میں کسی سے قرض لیا, سفر واپسی کا کرایہ بھی موجود نہیں تھا, کسی سے قرض لیا اور کسی نے کہا کہ پتہ نہیں, نہیں 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 کسی کو ضرورت ہوگی تبھی تو لیا ہے نا, کسی کو ضرورت ہوگی تبھی تو لیا ہے نا, بلا ضرورت تو کوئی نہیں لیتا کسی کی چیز, ضرورت ہوگی کوئی بات نہیں اس کی ضرورت ہوگی اس لیے میں نے لینے دیا اس کو. یہ ان حضرات کی عجیب شان ہوا کرتی تھی. اور ظاہر ہے یہ جب صفت انسان میں آئے گی کہ نہیں بروں کے ساتھ جو برائی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھائی کا سلوک کریں, تو انسان پھر ظاہر ہے اچھائی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھائی بھی کرے نہیں ٹھیک ہے ہمیں موقع ملا تو اچھا اپنا کام نکالیں, اپنا کام کسی طریقے سے نکال لیں. فتح مکہ کا موقع ہوا, مکہ مکرمہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, طواف کیا اور عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا, کعبے کی چابی ان کے پاس ان کے خاندان میں ہوتی تھی تو کہ کعبے کی چابی لے آؤ, اپنی والدہ کے پاس گئے چابی لینے. یہ مسلمان ہو چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد, صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے, چابی ان کے خاندان میں ہوتی تھی کعبہ کی, کعبہ کی چابی لے آؤ. اپنی والدہ کے پاس گئے چابی لائیے, والدہ کو پتا تھا یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ سراسم کے لیے چابی مانگ رہے ہیں, ابھی تک ان کے دل میں ایمان نہیں آیا تھا, کیا چابی نہیں دیتی, حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چابی تو دینی ہوگی ورنہ تلوار حاضر ہے. ارے کیا کرتی, یہ حکم تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں پھر تو کچھ نہیں. بہرحال تلوار وہ چابی دے دی, چابی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی, یہ چابی حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے, جو بھی واقعہ پھر اندر تشریف لے گئے, جو بھی واقعہ پیش آیا اس وقت سامنے تمام کے تمام جو مجرمین تھے جنہوں نے جرم کیا تھا اس وقت تک مجرم تھے, بعد میں تو پھر صحابیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا, جنہوں نے ان کو نکالا تھا گھروں سے, جنہوں نے جو کچھ بھی زیادتیاں کی تھی سب وہاں موجود ہیں, مطاف میں جمع ہو گئے کہ اچھا دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, بھاگ کر کہاں جائیں گے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, پوچھا کیا خیال ہے. سہیل جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم, آپ تو بڑے مہربان ہیں, مہربانی ہی کا معاملہ کیا آپ نے, مطلب ہے کہ آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے. فرمایا انتم الطلقاء, جاؤ آزاد ہو, سب آزاد ہو, کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے, سب آزاد. معاف کر دیا. اب چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, جو اصل واقعہ جو اس سے جو امانت سے متعلق چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور اس زمانے میں کعبے کی بعض ذمہ داریاں اور وہاں کی ذمہ داریاں بعض ہوتی تھیں جو خاندانی بعض عہدے اور منصب اور اعزاز سمجھا جاتا تھا. اس وقت بنو ہاشم کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی حاجیوں کو پانی وغیرہ پلانے کی ذمہ داری سقایہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے, یہ ذمہ داری اس خاندان میں تھی اور یہ ان کا ایک اعزاز تھا. اور یہ عثمان بن طلحہ الحجبی حجابہ کعبے کی چابی, یہ ذمہ داری اس خاندان میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لائے, چابی آپ کے پاس تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ یہ چابی کی ذمہ داری اور حجابہ کی ذمہ داری یہ بھی ہمارے ہی خاندان بنو ہاشم کو دے دیجئے, بنو ہاشم ہی کو دے دیجئے. خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان میں رہے گی, ایک اور ہمیں موقع مل جائے گا خدمت کا بھی اعزاز کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دیتے, آیات نازل ہوئی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس لوٹا دو, اللہ تعالیٰ تمہیں یہی حکم دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا، ان کے بھائی کو بلایا، دونوں مسلمان، دونوں صحابی، ان کو بلایا، کہا یہ چابی تم لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، خذھا خالدتن طالدتن، ہمیشہ کے لیے تم لے لو، اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، یہ میں نہیں، میں اللہ تعالی مجھے کہلوایا گیا ہے، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ چابی میں تمہیں دوں، تمہارے پاس رہے گی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، پہلے بھی ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی اسی خاندان میں، بعد میں عثمان بن طلحہ ان کی تو اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کے جو بھائی تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے شیبہ، تو ان کے خاندان میں وہ ان کی نسل آگے چلی، اور اس خاندان میں ہی ہمیشہ، اسی خاندان میں ہمیشہ وہ چابی ابھی تک وہ شیبی خاندان کہلاتا ہے، کہ اسی شیبی خاندان میں کعبہ کی چابی رہتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، جو بھی ہوئے، بدلتے رہے، چابی انہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تمہارے پاس رہے گی، تو گویا کہ ایک پیشن گوئی ہو گئی، گویا کہ اب یہ چابی ہمیشہ کے لیے خاندان میں، اور ابھی تک اسی خاندان میں ہے، چونکہ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس خاندان میں رہے گی۔ ہاں الا یہ کہ کوئی آخر میں کوئی ظالم کوئی شخص آئے گا تبھی لے گا، ورنہ کوئی یعنی اہل حق میں سے اگر کوئی ہے اور حق پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ چابی نہیں لے سکتا۔ خیر، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے، اور بھی بعض مشائخ کا، دیوبند کے اکابر کا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے شیبی خاندان والوں کو تلاش کیا کہ کون ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کو خدمت میں ایک تلوار دی، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، تلوار دی کہ اچھا چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چابی آپ لوگوں کے خاندان میں رہنے والی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا خاندان بھی باقی رہے گا، چابی بھی آپ کے پاس رہے گی، حضرت مہدی کا ظہور بھی یہیں ہونے والا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، تو یہ ایک امانت ہے، آپ لوگوں کے پاس میں رکھواتا ہوں، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا میری طرف سے یہ تلوار ان کو پیش کر دیجئے۔ کہاں سے کہاں انسان سوچتا ہے کہ میری یہ چیز حضرت مہدی تک پہنچ جائے، میں اس جنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتا جس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن چلو میری کوئی چیز تو اس جنگ میں کام آ جائے، تو میں تلوار دے دیتا ہوں، حضرت مہدی کو دے دینا، اور کون ہوگا جو پہنچا سکے گا؟ یہ وہ خاندان ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ باقی بھی رہے گا، چابی ان کے پاس رہے گی، اس کا مطلب ہے خاندان میں رہنے والا ہے، تو خاندان رہے گا تو اچھا ٹھیک ہے، حضرت مہدی سے ملاقات آپ کے خاندان کے کسی فرد کی تو ہوگی، یہ میری وصیت ہے اور امانت ہے کہ یہ ان تک پہنچا دینا۔ یہ بہرحال امانت داری، کہ انسان اپنے تمام زندگی کے حصوں میں یہ دیکھے کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوئی خیانت ہو رہی ہے، کہیں میں کام میں کسی اللہ کی نعمت میں کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہا، اس میں انسان احتیاط کرے، یہ ہے امانت داری۔ اور اسی کے ساتھ پھر آگے وعدے کا ذکر ہے، انشاءاللہ باقی کل پورا کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔